السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا، یرضى لکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم ومالك وأحمد. آج خطبہ کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی بعض علامتیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے. وہ کون سے امور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور وہ کون سے جن سے ناراض ہوتا ہے؟ اور ایک شخص یہ کیسے جان سکتا ہے کہ کیا اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں؟ کیا کچھ ایسی علامتیں ہیں جن سے کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھ لے کہ اس وقت اس دنیا میں اتنی زندگی وہ گزار چکا ہے کہ اپنے رب کی رضا میں زندگی گزارتا آیا ہے یا ناراضگی میں؟ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں. آگے خطبے میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، میں کہاں پہ ہوں، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کی دو قسمیں ہونی ہیں. اس دنیا میں بھی لوگوں کی دو ہی قسمیں ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے ان کا رب راضی ہے، اور دوسرے قسم کے وہ بدبخت لوگ ہیں جن سے ان کا رب ناراض ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہر مومن کے لیے نصب العین ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے یہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اب میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا میں یہ جانتا ہوں؟ آج کی نشست میں ہم بات کر رہے ہیں وہ کون سی علامتیں ہیں جن سے میں یہ جان سکتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے. اگر یہ علامتیں کسی میں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی، تو پھر واللہ وہ شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور اگر ابھی تک وہ ڈھونڈ رہا ہے, ان علامتوں میں سے کچھ نظر نہیں آ رہی, تو پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور ناکام انسان کوئی بھی نہیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس زندگی گزر ہی رہی ہے, اللہ تعالی غفور و رحیم ہے, اس نے پیدا کیا ہے, معاف کر ہی دے گا, وہ ارحم الراحمین ہے, اس کی رحمت وسیع ہے, راضی ہو ہی جائے گا. یہ شیطان کا محض بہکاوا ہے, شیطان کے دھوکے میں کبھی نہ آنا. اللہ تعالی نے یہ واضح طور پر بیان فرمایا ہے, اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضاحت کے ساتھ اور کھول کھول کے یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, اور اللہ تعالی کی رحمت کا حقدار کون ہے. نافرمان, اپنے رب کو ناراض کرنے والے اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہیں, اللہ تعالی کی رضا سے دور ہیں. اور یہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالی کی رضا مندی کی علامتوں کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالی کی رضا تک کس طریقے سے پہنچنا ہے, راستہ کون سا ہے. کہ کوئی بھی راستہ اختیار کر لو اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اور آخر میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کیا اس دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں یا موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے, اور ان کی زندگی میں ان کو یہ خوشخبری سنا دی گئی, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اللہ تعالیٰ کی رضا کی بعض علامتوں میں سے یہ سب سے پہلی علامت ہے. ایک حدیث میں چھ چیزوں کا ذکر ہے, تین پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور تین سے ناراض ہوتا ہے. اگر یہ تین چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ہمارے اندر موجود ہیں تو الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور وہ تین چیزیں جن سے ناراض ہوتا ہے اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. چھ علامتیں ہم نے پالی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے, ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا. اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور تین چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. یرضى لکم, سب سے پہلے, ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا, ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو, کسی چیز کو بھی. کیا میری زندگی اس وقت توحید عبادت کی بنیاد پر گزر رہی ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, یا ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ دیکھ لیں کہ جب اپنے رب کو پکارتے ہو یا جب دعا کرتے ہو تو کیسے دعا کرتے ہو, کس سے مانگتے ہو, کس کو پکارتے ہو. صدقات اور خیرات کس کے لیے ہوتی ہیں؟ منتیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ قربانی کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ میرے محبت، ڈر، امید، توکل کس پر ہے اور کس سے ہے؟ اگر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہوں، جب ہاتھ اٹھے صرف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھے، جب مدد مانگی صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، میری منتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میرے قربانی صرف اپنے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، میرے اور میرے رب کے بیچ میں کوئی بھی نہیں، سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تو سب سے جو بنیادی بات اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی، جسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں پر، وہ اپنے پالی ہے واللہ، باقی سارے چیزیں ایک طرف اور توحید کی توفیق ایک طرف، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی توفیق دے کہ آپ جب بھی عبادت کرتے ہیں صرف اپنے رب کی ہی کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کی مت ماری گئی ہے، کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا، اللہ کی قسم میں اس پاک جگہ پہ کھا رہا ہوں، ابھی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے جب بھی پکارا تو یا غوث ہی کہا، جب بھی مدد مانگی جب بھی پکارا تو یا غوث ہی کہا۔ ایک مرتبہ میں ایک دوسرے بزرگ کو پکارنا چاہتا تھا، میری زبان سے یا غوث ہی نکلا، زندگی ساری کہاں پہ گوا دی ہے، ایک مرتبہ توفیق نہیں ملی یا رب کہنے کی، ایک مرتبہ بھی نہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو ٹائٹل بیان کیے جاتے ہیں، اعلی حضرت یا شیخ الاسلام یا بہت بڑے پیر، بہت بڑے بزرگ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت کہ آپ کی زندگی توحید پر قائم ہو اور اس پر ثابت قدمی مل جائے۔ ساری دنیا اگر تمہیں اس توحید کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے تو سارے کے سارے ناکام ہو جائے اور آپ کے پاؤں پھسلنے نہ پائے۔ رحمك الله۔ دوسری علامت، وانت اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، قرآن اور سنت کو صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، جس کی زندگی قرآن اور سنت پر قائم ہے صحیح سمجھ کے ساتھ، اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ رحمك الله۔ دیکھ لیں اس وقت آپ کس فرقے کے ساتھ ہیں، کس فرقے میں شامل ہیں، فرقے تو ہونے ہیں، اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور اس فرقے کی علامت ہے علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، القرآن والسنہ، قرآن اور حدیث ہے، واصحابی فرماتے ہیں یہ قید ہے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی۔ 72 فرقے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، ایک فرقہ نجات پانے والا، اس کے اندر ایک خوبی ہے، قرآن اور سنت کی وہ بھی بات کرتا ہے لیکن اس قید کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، علی ما انا علیہ و اصحابی کی قید لازمی ہے. آج امت میں تفرقے کیوں ہیں؟ قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، لیکن صحیح سمجھ ابھی باقی ہے. ہر گروہ قرآن سنت کی بات کرتا ہے، لیکن کیا صحیح سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اپنے اپنے راستے، اپنے اپنے مناہج بنائے ہوئے ہیں. کوئی خوابوں کو ذریعہ سمجھنا چاہتا ہے، کوئی کشف کے ذریعے سمجھنا چاہتا ہے، کوئی وجہ کے ذریعے سمجھنا چاہتا ہے، کوئی ذوق کے ذریعے سمجھنا چاہتا ہے، بلکہ کوئی ذوق کے ذریعے حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے کے لیے تیار ہے. حدیث صحیح یا ضعیف خوابوں کی بنیاد پر حدیث پر حکم لگایا جاتا ہے. کوئی کسی ایک امام کے پیچھے چل کر اس کی اندھی تقلید کر کے دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اور کوئی محض عقل اور منطق کی بنیاد پر اس دین کو سمجھنا چاہتا ہے. کتنی ہیں آج اس امت میں جن کی زندگی اس بنیاد پر قائم ہے، علی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جنہوں نے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. پہلی علامت توحید عبادت کی ہے، دوسری علامت صحیح منہج کی ہے. امت کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتی، کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام نہیں سکتی جب تک کہ اس رسی کو صحیح سمجھے گی نہیں. پہلی علامت میں شرک سے نجات ہے، شرک سے دوری ہے. دوسری علامت میں بدعت سے دوری ہے. توحید اور سنت پر زندگی کا قیام ہے. دیکھ لیں آج میری زندگی میں توحید کتنی مضبوط ہے اور منہج سلف کتنی مضبوط ہے. اپنے آپ سے سوال کر لیتے ہیں. تیسری علامت، وان تناصحوا من والله الله امركم، اور حکمرانوں کو نصیحت کرو. حکمرانوں کو نصیحت کرنے والے جو نصیحت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں ان سے ان کا رب راضی ہے. نصیحت ایک خوبصورت قاعدہ ہے. اگر آپ اپنے بچے کو بھی نصیحت کرتے ہیں اور سب کے سامنے کرتے ہیں تو پھر اسے نصیحت نہیں کہا جاتا، اسے بے عزتی کہی جاتی ہے. اور آپ کا اپنا بچہ، اپنا لخت جگر بھی آپ کی نصیحت قبول نہیں کرے گا. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے اور ان کے فرما برداری کا حکم دیا ہے، حکمران وقت اچھا ہو یا برا ہو، اس کی فرما برداری فرض ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے. اور اگر وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو پھر اس ایک حکم میں اس کی فرما برداری نہیں ہوتی، اور اس کی جو باقی فرما برداری ہے دوسرے امور میں وہ باقی رہتی ہے. اور نصیحت کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے، جس کے پاس کسی حکمران کے نصیحت ہو، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لے. ہاتھ سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے قریب ہو جائے اور مکمل رازداری میں نصیحت کرے. اگر اسے قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب پورا ہو گیا جو وہ چاہتا تھا، اور اگر اس کے نصیحت قبول نہیں کرتا تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. اب اس سے سوال نہیں ہوگا، اب وہ ذمہ دار نہیں ہے. آج حکمران کہاں موقع دیتے ہیں ہاتھ پکڑوانے کا؟ کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ تو یہ تو ناممکن ہے. اچھا، یہ تو ناممکن ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، خط و کتابت کا نہیں ہے، میسج کا نہیں ہے، ٹیلی فون کے ذریعے نہیں ہے، یہ بھی ناممکن ہے. چلو مان لیتے ہیں، اگرچہ ناممکن نہیں ہے، مشکل کہا جا سکتا ہے اگر تب بھی ناممکن ہو. تو یہ کس نے کہا ہے؟ جو چیز آپ کے لیے ناممکن ہے، جس پر آپ قادر نہیں، آپ پر فرض ہے، جو آپ جس پر آپ قادر نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا آپ نے کیا کیوں نہیں ہے. جتنے بھی فرائض ہیں ان کے شروط میں سے قدرہ شرط ہے کہ نہیں، طاقت شرط ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا رکن نماز کا کیا ہے؟ القیام مع القدرۃ، فرض نماز کے لیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں طاقت کے ساتھ. اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں گے کہ نہیں؟ بیٹھ نماز تو پڑھیں گے، بیٹھ کے پڑھیں گے نا. تو جتنا آپ کے اندر طاقت ہے اتنی ہی آپ پر فرض ہے، اور جو باقی چیز آپ کے لیے رہتی ہے وہ علماء سے رابطہ ہے اور ان تک بات کو پہنچ جائیں، اور آپ کی ذمہ داری اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن بعض لوگوں نے اپنے اوپر اور پوری امت پر شر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. جمعہ کے خطبوں میں حکمران کو برا بلا کہا جاتا ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں مکمل رازداری کا، اگر نصیحت کرنی ہے، اگر نصیحت کرنی ہو تو یہ طریقہ ہے، ورنہ مت کرے نصیحت ممبروں پر کھڑے ہو کر عوام کو حکمرانوں کے خلاف اکسانا. کسی معاشرے یا امت کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حاکم کو محکوم سے لڑوا دے، موجودہ وسائل کو گوا دے اور نئے مسائل پیدا کر لے. آہستہ آہستہ وسائل تباہ ہو جائیں گے اور مسائل عام ہو جائیں گے، پھر بد امنی چھا جائے گی، خانہ جنگی چھا جائے گی، اور سوائے خون ریزی کے، بد امنی کے، خوف کے، ہراس کچھ باقی رہتا نہیں ہے. نہ پھر جان محفوظ رہتی ہے، نہ مال محفوظ رہتا ہے، نہ عزت محفوظ رہتی ہے. اگر کسی کو شک ہے ابھی بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. آج کل کتنی ملک ہم نے دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. جہاد کے نام پر بعض لوگ نکلے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نکلے ہیں، ظالم حکمرانوں سے نجات کے خلاف آوازیں بلند کی ہیں، نعرے لگائے ہیں، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس ظالم حکمران کا ظلم خاص تھا، بعض لوگوں کے لیے تھا، اب یہ ظلم عام ہو چکا ہے، گھر گھر تک پہنچ چکا ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خانہ جنگی اور اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہے ان کو تقویت ملتی ہے ان کاموں سے، اور بعض تنظیمیں خاص ٹریننگ لیتی ہیں. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر جیسے کہ خاص میڈیکل کی ایک تعلیم ہے، انجینئرنگ کی تعلیم میں خاص ٹریننگ ہوتی ہے، بعض خاص ایسے ادارے بنے جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جا کے بعض وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. کیا ٹریننگ لے رہے ہیں؟ اپنے ملک کو، معیشت کو تباہ کرنے کی. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ خون ریزی، بد امنی. اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہاتے ہیں، بہنوں کا خون بہاتے ہیں، اپنے ملک کی معیشت کی تباہی کے سبب بنتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں ظلم تو ویسے ہی تھا، اب ہم تجدید کرنا چاہتے ہیں، نئی حکمران لے کے آنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، جو شریعت کے الفاظ کریں. کس شریعت کے الفاظ کی بات کرتے ہو تم جبکہ تمہیں خود شریعت کی بنیاد کا پتہ ہی نہیں؟ کیا شریعت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے، مسلموں کی معیشت تباہ کی جائے، ان کے عزت کو خطرے میں ڈالا جائے؟ یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کیسا مسلمان ہے؟ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ نصیحت سے شروع ہوئی. خاتمہ کہاں پہ ہوا؟ خانہ جنگی اور قتل و غارت کا اور مسلمانوں کے خون کے بہانے کا. اور یہی پھر تنظیمیں بیچ میں آتی ہیں، جہاد کے نام پر داخل ہوتی ہیں اور اپنا مقصد، باطل اور فاسد مقصد پورا کرنے کے لیے جہاد کے نام پر دہشت گردی اور پھیلا دیتی ہیں. اور آپ کے سامنے سوریہ کا حال دیکھ لیں آپ، یمن کا حال دیکھ لیں آپ. داعش جب بد امنی کو دیکھا سیریا میں، وہ داخل ہو گئے جہاد کے نام پہ. خواجہ مسلمون القاعدہ والے جب یمن بد امنی دیکھی، وہاں پہ داخل ہو گئے جہاد کے نام پہ. اور عجب بات یہ ہے کہ اہل حق کا ساتھ نہیں دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ہم خطبے میں بات کریں، درس میں بات کرتے ہیں، تو ایک نظریاتی بات ہوتی ہے، ایک نظریہ ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں، کتابی باتیں ہوتی ہیں. اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اب تو ہم کتابی بات نہیں کر رہے نا، واقع اس کے گواہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اب بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دل عطا فرمائے جو سمجھنے والا ہے. تین علامتیں ہو گئی ہیں. پہلی علامت سے، پہلی علامت توحید، توحید عبادت. جس زندگی توحید عبادت پر قائم ہے اس کو رب اس سے راضی ہے. دوسری علامت کہ اللہ تعالیٰ رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اور وہ بغیر سے منہج کے ممکن نہیں ہے. منہج درست ہے تو پھر بدعت سے بھی نجات ہے. پہلی علامت سے شرک سے نجات، دوسری سے بدعت سے نجات، تیسری سے بد امنی سے نجات ہے، خون ریزی سے نجات ہے. وہ جب تک یہ تین چیزیں نہ ہوں، مسلمان معاشرہ کبھی طاقتور، عزت اور غلبے والا ہو نہیں سکتا. جب یہ تین چیزیں موجود تھی اس بہترین زمانے میں، تو اس جیسی امت نہیں تھی پورے وجود میں. اور جو سلطنت اس وقت موجود تھی، طاقتور جو تھی، وہ سارے کے ساری تباہ و برباد ہو گئی. سن 15 ہجری میں نہ تو کسرا کی حکومت رہی اور نہ ہی قیصر کی حکومت رہی. 15 ہجری سے مراد یعنی مسلمان حکومت کے قیام کو 15 سال ہوئے. 15ویں سال میں دنیا کی سب سے بڑی دو طاقتیں تباہ و برباد ہو گئی. کیوں؟ یہ تین چیزیں موجود تھیں، توحید تھی، اتباع سنت، صحیح منہج، اور فکر تھی مسلمانوں کی، دوسرے مسلمان کی، اس کے خون کی، اس کی عزت، اس کے مال کی محافظ تھے، حفاظت کرنے والے تھے. چوتھی علامت اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویسحط لکم ثلاثا، اور تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اگر نہیں کرو گے تو راضی ہوگا بھی. یعنی قیل وقال، کثرت سے باتیں کرنا، باتیں بنانا اللہ تعالیٰ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بس باتیں ہی کرنی ہے، اور جیسے کہ آج کل کے زمانے میں دیکھ لیں جو بھی خبر آتی ہے چاہے صحیح ہے چاہے غلط ہو، امن کی ہو یا بد امنی کی ہو، فوراً کاپی پیسٹ کرنا ہے، زبان سے بولنا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے اور بس یہ انگلیاں چل رہی ہیں. کبھی تثبت کیے دیکھے صحیح ہے غلط ہے اور اس کا جرم کتنا ہے کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث یہ عمل ہو رہا ہے کبھی سوچا ہے؟ اس عمل سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، میں اپنے رب کی رحمت سے دور ہو رہا ہوں، کبھی پرواہ ہوئی ہے؟ قیل وقال، جو لوگ باتیں کرتے ہیں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، تعزیت کے لیے گئے ہوئے ہیں، دو دو چار چار کے ٹولے بنے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں اپنے کام میں، بھائی جس مقصد کے لیے آئے ہو مقصد پورا کرو، جاؤ اپنے کام سے. یہ ٹولے بنا کے ہر بندے نے اپنے اپنے نیوز چینلز کھولے ہوئے ہیں، ایک بندہ بات کرتا ہے دوسرا دو باتیں اور بڑھا دیتے، تیسرا چار باتیں اور بڑھا دیتا ہے، تاکہ لوگوں کی صرف اٹریکشن کی جگہ بنی ہوئی کہ لوگ میرے طرف دیکھیں، دیکھیں میرے پاس کتنی خبریں ہیں. اس کے بیچارے کو نہیں پتا کہ وہ اپنے رب کو ناراض کرتا رہا ہے، پوری مجلس میں فرشتے لانتے بھیجتے نہیں اس شخص کے اوپر. بے سود باتیں، بے فائدہ باتیں مت کریں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص ایسی اچھی بات کرتا ہے، ایک کلمہ اچھی بات پھر منہ سے نکالتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا رب اسے راضی ہو جاتا ہے، ایک بات کی وجہ سے. وہ دوسری طرف کوئی شخص ایک کلمہ کہتا ہے جو اسے جہنم کے تہ تک پہنچا دیتی ہے، یا لا یلقی لہا بالن، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا بھائی اتنا بڑا جرم کر رہا، بس بات منہ سے نکل گئی، تیر ہے چل گیا ہے. کب تک تیر چلاتے رہو گے اور اپنی آخرت خراب کرتے رہو گے، اپنے رب کو ناراض کرتے رہو گے، کب تک؟ پانچویں علامت اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویسحط لکم ثلاثا قیل وقال وکثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا، چاہے یہ سوال لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا ہو، چاہے یہ سوال کسی مفتی یا کسی عالم سے ہو، لیکن کثرت سے اور بے فائدے کے، چاہے اس سوال کے پیچھے امت میں تفرقہ ہوتا ہے، یہاں کی محکوم میں لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. آج کے بعد دیکھ لیں بعض نیوز چینلز اور بعض اینکر جو ہیں، جب اس جنگ کا اعلان ہوا ہے عاصمۃ الحزم کا، اور خضر حرمین شریفین حفظہ اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے، بعض اینکر جو بعض نیوز چینلز نے یہ بات کی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ دو ملکوں کی حکومتوں کی جنگ ہے، یہ سعودی عرب اور ایران کی جنگ ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لگے ہیں اس بات کے پیچھے کہ پاکستان کے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، جو جنگ وزیرستان میں ہو رہی ہے وہ امریکہ کی جنگ ہے، دہشت گردوں کی، ہماری جنگ نہیں. بھئی ہمارے سرزمین پہ دہشت گرد موجود ہے تو ہماری کیسے نہیں ہے؟ اور ایران سعودی کی جنگ نہیں ہے یہ، جو توحید کا دشمن ہے، جو سنت کا دشمن ہے، جو صحابہ کرام السلف الصالحین کا دشمن ہے، وہ دین اسلام کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. تو جنگ تو اسلام کی جنگ ہے، کس نے کہا دو ملکوں کی جنگ ہے؟ روافض اسلام کے دشمن ہے، توحید کے دشمن ہے، سنت کے دشمن ہے، صحابہ کرام السلف الصالحین کے دشمن ہے. اور جو لوگ بغیر وجہ کے لوگوں سے سوال کرتے رہتے ہیں، عادت بنا لی ہے اپنی، بس مانگنے کی عادت ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں، یعنی لینڈ لارڈ ہیں، زمیندار ہیں، اچھی خاصی زمین ہوگی، پراپرٹی ہے، بھیک سے کمائی ہے، وہ اپنی جگہ پر گڑ رہی سڑ رہی ہے، پتنی کو کون سی پشت آئے گی جو اس سے فائدہ اٹھائے گی، اور خود ابھی تک بھی بھیک مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس کثرت سے سوال سے بھی بچا لو. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وإضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یعنی مال کو صحیح خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ مال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر انعام اور احسان ہے. جو رزق ہم کماتے ہیں، اگر اس کو صحیح طریقے سے نہیں کمایا تو پکڑ ہوگی، اگر حرام سے کمائے تو پکڑ ہوگی، اور اگر حلال سے کما کر حرام میں جائے کہ تب بھی پکڑ ہوگی. اور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی مال ہے. ہم اپنا مال کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں تو اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، اگر صحیح خرچ کرتے ہیں تو اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. اسراف کرنے والے، حد سے زیادہ خرچ کرنے والے اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. کتنا ناراض کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی اس دنیا میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیا کریں، جو شخص خرچ میں اپنے مال کو ضائع کر دیتے ہیں اور حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ شادی بیاہوں میں، میں بار بار کہتا ہوں، اسراف ہوتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، اور اس دیواجی زندگی میں دراڑے پڑ جاتی ہیں پہلے دنوں سے ہی، اور اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی، کم نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ کہ پہلے دن سے، جب سے شادی ہوئی ہے، جب سے منگنی ہوئی ہے، جب سے یہ رشتہ طے پایا ہے، اس وقت سے، یعنی ڈے ون سے، پہلے دن سے آخری دن تک اپنے رب کو ناراض ہی کرتے آئے. جو اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں ان کا رب ان سے ناراض ہے. جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں اور صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، یہ علامت ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہے. چھ علامت ایک حدیث میں، پھر دوبارہ سے یاد کر لیتے ہیں. اور یہ حدیث صحیح مسلم اور مسند احمد اور امام مالک نے اس کو روایت کیا موطأ میں. سب سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے؟ میں علامت جاننا چاہوں، میرا علامت ہے کہ نہیں ہے؟ توحید عبادت زندگی قائم ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہے. اللہ تعالیٰ سے مضبوط تھامنے والا ہوں، صحیح منہج ہے میرا، اللہ تعالیٰ راضی ہے. حکمران کو صحیح طریقے نصیحت کرتا ہوں، اور اپنی مسلمان بھائیوں کا، بہنوں کا خون، مال اور عزت کی حفاظت کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہے. کثرت سے باتیں کرنا، بے سود باتیں کرنے سے میں اجتناب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہے. پانچویں نمبر پہ، بغیر وجہ کے سوال نہیں کرتا ہوں، ضرورت کے لیے سوال کرتا ہوں، یا علم حاصل کرنے کے لیے عالم سے سوال کرتا ہوں، بغیر وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، اور اپنے سوالوں سے امت میں بد امنی کا باعث نہیں بنتا ہوں تو اللہ تعالیٰ راضی ہے. اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوں، اپنے مال کو ضائع نہیں کرتا ہوں، اپنے رب کی رضا میں خرچ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہے. ساتویں علامت اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. لفظ والد کا ہے، اس میں والدین دونوں شامل ہیں. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس والدہ کا حق ہے اور والد تو کیونکہ تیسرے نمبر پہ ہے، والدہ سب سے پہلے، تین حق والدہ کا، ایک حق والد کا ہے، تو والدہ راضی ہو تو اللہ تعالیٰ راضی ہے اور جنت کیونکہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں تو اس لیے بس ماں کو راضی کر لے جنت مل جائے گی. سبحان اللہ. تو حدیث میں یہ مطلب نہیں کہ ماں کو راضی نہ کرے، والد کا لفظ اس لیے ہے کیونکہ والد کا حق بہت کم لوگ جانتے ہیں. اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے. واللہ میں بعض ایسے لوگ جانتا ہوں جن کی صبح ایسے ہوتی ہے روزانہ اپنے والدین فجر کی نماز سے پہلے جاتے ہیں، سر پہ بوسہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سر پہ بوسہ کرتے ہیں، ہاتھ پہ بوسہ کرتے ہیں اور پھر مسجد کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جس کا دن کی ابتدا والدین کی دعا سے ہوتی ہے، دن کی ابتدا والدین کی دعا سے ہوتی ہے. اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ مسجد جانے سے پہلے اگر والدین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ خود نہیں چل پاتے، نماز پڑھنے چاہتے ہیں، کوئی تکلیف ہے، کوئی فالج ہے، کوئی بیماری ہے، تو وہ وضو کرواتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں اپنے والدین کی، پھر خود وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے واللہ، کتنی بڑی سعادت ہے واللہ، اس رب کی توفیق ہے. یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں بتاؤں میں آپ. ہم اٹھتے ہیں جلدی جلدی، بس وضو کیا، نماز کے لیے دوڑے. یہ ساتھ والا کمرہ والد کا کمرہ ہے، ساتھ والا، زیادہ دور نہیں ہے، لیکن توفیق نہیں چار قدم چلنے کی. یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فکر ہے اس نے بھی نماز پڑھنی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، ہو سکتے وہ وضو نہ کر سکے، پوچھ تو لوں میں. چند قدم چلنے سے آپ کو جنت مل سکتی ہے. والدین کی رضا. اور بعض ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، والدین کو مجبور کر دیتے کہ وہ بد دعا کرے. کیا زندگی ہے ایسے لوگوں کی. واللہ والدین بد دعا نہیں کرنا چاہتے، کوئی اپنے جسم کے ٹکڑے کو آگ سے جلا سکتا ہے، کر کے دیکھ لیں، آج آگ جلا کر اپنی یہ چھوٹی سی یہ انگلی کو آگ پر رکھ کے دیکھیں، جلا سکتے ہیں. صرف پانچ سیکنڈ تک انگلی کو رکھے آگ کے اوپر، کر سکتے ہیں. والدین اپنے جگر کو، ٹکڑے کو جہنم کا ایندھن دیکھ نہیں دیکھ سکتے بنتا ہوا، تو بد دعا کیسے کر سکتے ہیں. لیکن بعض ایسے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے، ہر شر سے محفوظ کرے، کہ والدین تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بے اولاد ہی ٹھیک تھے. ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، ابھی وقت ہے واپس پلٹنے کا. بعض لوگوں کو شیطان کا ایسا بہکاوا ملا ہے، کہتے غلطی تو انہوں کی ہے اور انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جو غلطی کرتا ہے وہی معافی مانگتا ہے. استغفر اللہ العظیم. والدین معافی مانگے، غلطی وہ کریں گے، ان کی عمر ہی ایسی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. کبر بڑھاپے کی حالت میں عندک تمہارے پاس تمہارے والدین ہو یا ان میں سے ایک ہو, اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے بھائی عقل صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی, کمزور ہو جاتی, جیسے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے, بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی اپنے صحت کا مسئلہ ہے, کبھی اس بچے کا مسئلہ ہے, کبھی اس بچے کا مسئلہ ہے, کبھی معیشت کا مسئلہ ہے, کتنے مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے, اور اتنے عظیم ہیں والدین کہ مصیبتیں اپنے سینے میں دباتے ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ بانٹتے رہتے ہیں, اپنے بچوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے, ان کو پریشان نہیں دیکھ سکتے, انہیں بدبخت کہتے ہیں, ان کی غلطی ہے, وہ معافی کیوں نہیں مانگتے, دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا نہیں, یہ دیکھ لو کہ تمہارے والدین کتنا راضی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نافرمانی بھی ان کی فرما برداری کریں, میرے بھائی اگر کافر والدین بھی ہیں تو حسن سلوک کی پھر بھی باقی رہتی ہے, کافر والدین ہو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا, ان کی دنیا کے اعتبار سے ان کے لیے دنیا آسان کرنا, ان پر خرچ کرنا, ان کا نان, ان کا نفقہ, ان کا لباس, ان کی ضروریات پوری کرنا, یہ فرض باقی رہتا ہے. ہاں نافرمانی کا حکم دے تو مت مانے, میں بات کر رہا ہوں مسلمان والدین کی. ہمارے گھروں میں کیا قیمت رہ گئی ہے, واللہ بعض گھروں میں بعض چیزوں کی قیمت والدین سے بھی بڑھ کر رہ گئی ہے. اینٹیک چیزیں خرید کے لیے آتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے, شاید ان کی قیمت ان بوڑھے بزرگوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی ہے, جن کی رضا رب کی رضا سے جڑی ہوئی ہے, جو اس دنیا میں جنت کے دو دروازے ہیں, اس سے پہلے کے دروازے بند ہو جائیں, ابھی سانس جاری ہے, ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا, اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ نہیں قبول کرے گا جب تک کہ ان کو راضی نہیں کرو گے. توبہ کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ نہیں کہ اگر کسی کے حق میں حق تلفی ہوئی ہے تو اس کا حق واپس کرو. یہ حق صرف مالی حق نہیں ہوتا, مال بھی واپس کریں جسے چھینا ہے اور جس کا دل دکھایا ہے, جس کو رلایا ہے, اسے جا کے معافی مانگے اور اسے پھر ہنسائے. ایک شخص یمن سے آتا ہے جہاد کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں, آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں, لیکن پیچھے والدین روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ واپس لوٹ جاؤ, اور جیسے ان کو رلا کے آئے ہو ان کو جا کے ان کو ہنساؤ, یہی تمہارا جہاد ہے. یہ سفر جہاز پہ نہیں تھا, یمن سے مدینہ تک کا سفر جہاز پہ نہیں تھا, شدید گرمی میں اونٹوں پہ سفر تھا, پیدل سفر تھا. اتنی لمبی محنت مشقت کے باوجود بھی جیسے رلا کے آئے ہو ویسے جا کے ان کو ہنساؤ, یہی تمہارا جہاد ہے. کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ کیا میں نے کبھی سوچا ہے کہ اگر والدین اس وقت مجھ سے راضی ہیں تو میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے؟ آٹھویں علامت, فرائض کی ادائیگی میں فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرنا. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل پر بندے کا فرض کی ادائیگی ہے. فرائض جانتے ہیں ہم کیا ہے؟ فرض نماز ہم پڑھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں؟ فرائض کی ادائیگی, پانچ وقت مردوں پر باجماعت نماز فرض ہے, ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، کتنی نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں، کتنی نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں، اور کتنی نمازیں گوا دیتے ہیں. سچ بولنا فرض ہے، کتنا سچ بولتے ہیں. حلال کھانا فرض ہے، کتنا حلال کھاتے ہیں. زکوٰۃ دینا فرض ہے، تیسرا رکن ہے اسلام کا نماز کے بعد. کلمہ شہادت اور نماز کا تیسرا رکن زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مال گننا بھی جانتے ہیں، مال کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، زکوٰۃ کب کس کو دینی ہے، کتنا دینی ہے، کیا جانتے ہیں؟ رمضان ان قریب ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، ہم روزے کیسے رکھتے ہیں؟ ایک شخص کہہ رہا تھا، یار گرمیاں بڑھ گئی ہیں اور اس سال کا ابھی تک تیاری دیکھیں، روزے کی تیاری ابھی سے دیکھ لیں، کہ اس سال کا جو رمضان ہے ذرا گرمی میں آ رہا ہے، تو پچھلے سال تو بس سحری کر کے سو جاتے تھے اور اٹھتے تھے 5 بجے، اب لگتا ہے 6 بجے اٹھنا پڑے گا. ارے سارا دن کیا کرتے رہے؟ یار سوتے رہوں کیا کرتا رہوں. نمازیں، نہیں نماز پڑھ کے سو جاتا تھا، اللہ کا شکر ہے چلو نماز پڑھ کے سو جاتا تھا. کام یہ تھا، کام دن میں نہیں کرنا ہے، کام رات میں کرنا ہے، دن میں تو پھر روزے میں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے. تو یہ کس نے کہا کہ روزے میں بھوک پیاس محسوس نہیں ہوگی؟ اگر بھوک اور پیاس محسوس نہیں کرنا مقصد ہو تو پھر روزے فرض نہ ہوتا. روزے کا مقصد یہی ہے کہ جناب عالی، کہ آپ کو ذرا بھوک بھی محسوس ہو، پیاس بھی محسوس ہو، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ بھوک اور پیاس کس طریقے سے جسم پہ کیا اثر کرتی ہے، دماغ پہ کیا اثر کرتی ہے، اور دنیا میں کتنی ایسے بھوکے اور پیاسے لوگ ہیں جو شاید آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کا آپ کو خبر ہی نہیں پورے سال میں. ہو سکتا ہے اس روزے کی وجہ سے آپ کو بھوک اور پیاس جتنی پہلی مرتبہ محسوس ہو. آپ نے تو کبھی بھوک کو محسوس ہی نہیں کیا پورے سال میں، نہ کبھی آپ نے پیاس کو محسوس کی پورے سال میں. ہو سکتا ہے اس روزے کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی یہ محسوس بھی ہو بھوک اور پیاس، پھر آپ کو فکر لگے کہ جو لوگ اس دنیا میں فقر کی حالت میں، محتاج کی حالت میں وقت گزارتے ہیں، زندگی کیسے گزرتی ہوں گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ بھی نکالیں اور آپ کے تھوڑا سا سخاوت کا تھوڑا سا مظاہرہ بھی کر کے آگے بڑھیں اور سخی بھی بن جائیں. سارا دن سوتے ہوئے گزارنا ہے. پہلے 5 بجے اٹھتا تھا، اب 6 بجے، اس کو یہ نہیں پتا کہ شاید وقت مغرب کا 7:45 کے 7 بجے تک پہنچ جائے گا، ورنہ وہ یہ کہتا کہ میں نے 6:30 7 ہی اٹھنا ہے، یعنی اتنی وقت پہلے اٹھنا ہے تاکہ جب اذان ہو تو کھجور میرے ہاتھ میں اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں ہو. یعنی پہلے وضو بھی کرنا ہے، تیاری پہلے پورے کر دیں، دسترخوان پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اس لیے وہ ٹائم جو ہے ایک منٹ کا حساب لگاتا ہے. فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. ہم فرائض کی ادائیگی میں کہاں پر ہیں اور کیسے ہیں؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، 5 رکن ہے اسلام کا، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں. بعض لوگوں کی باتیں عجیب سی لگتی ہیں، بعض لوگوں نے دنیا کی سیر کی ہے. امریکہ کا وہ کون سی اسٹیٹ ہو جو نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھے تو یہ بات عیب ہے. یورپ کا کون سے ملک میں نہیں گئے اس کی زندگی میں یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جناب نے حج ابھی تک نہیں کیا. کرسچن نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، مسلمان ہے، تاجر ہے، پیسے والا ہے، بہت پیسے ہیں. سالانہ 2 مرتبہ اس ملک سے باہر جانا لازمی ہے سیر کے لیے. اور بعض لوگوں کے پاس اپنے خاص جہاز بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ شخص اس کے گھر کی زیارت کرے، اس کے گھر کا حج کرے. جب اس نے نہیں چاہا، اس کے رب نے اس کو توفیق نہیں دی. ابھی کرتے ہیں، بس اگلے سال کرتے ہیں، بس ابھی انشاءاللہ بس بیٹا پڑھ کے آ جائے، سب چلیں گے، بس ذرا بیوی بیمار ہے وہ ذرا تندرست ہو جائے، ابھی چلتے ہیں, سیر پہ لے جانے کے لیے بیوی جا رہی ہے, بچے کی تعلیم کی فکر بھی نہیں ہے, حج میں 7 دن لگتے ہیں, وہاں پر 2 مہینے لگا کے آتے ہیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب تو حج اور بھی آسان ہو گیا ہے, یعنی بعض ایسے حج میں کیمپ دیکھیں جو 5-star لیول کے یعنی حج ہوتے ہیں. 5-star حج دیکھا ہے کبھی, سنا ہے آپ نے؟ 5-star ہوٹل تو ہوتے ہیں, 5-star حج بھی ہو گئے ہیں, سبحان اللہ. یعنی میں اس لیے بات کر رہا ہوں, ایسے لوگوں کے لیے ہے نا, یہ کر تو سکتے نا. اب جس کے پاس خاص اپنا جیٹ ہو, اس کو اتنا پیسہ ہے کہ وہ 5-star حج تو کر سکتے, اس کی توفیق بھی نہیں ہے. یعنی جہاں پر گرمی, بھوک, پیاس, تکلیف, یہ کچھ نہیں ہے, وہاں پہ آرام سے حج کرو, اس کے باوجود بھی حج کی توفیق ہی نہیں ہے. فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, ہم کہاں ہیں, کیا وقت ہوا ہے, ٹائم بھی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ بہت سے اور چیزوں سے بھی راضی ہوتا ہے, لیکن کیا ہم نے جن چیز کو ذکر کیا ہے, کچھ بنیادی باتیں ہیں تقریباً ساری ہیں, ان میں ہم کہاں ہیں؟ اتنی چیزوں کا ابھی جتنا ذکر کیا گیا ہے, اگر ابھی سے آج سے ہم اہتمام کرنا شروع کر دیں تو اپنے رب کو راضی کر لیں گے. جو ابھی تک پیچھے ہیں, دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, چیزیں نظر نہیں آ رہی, وہ اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہی, ابھی وقت ہے سوچنے کا, سمجھنے کا, اور واللہ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے, واپس پلٹنے کا ابھی بھی وقت ہے. توبہ کریں اپنے رب سے, واپس پلٹیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, سارے گناہ معاف کر دے گا. شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, بدعت بھی معاف کر دے گا, قتل بھی معاف کر دے گا, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ توبہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ مٹا دیتا ہے. راضی, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ اچھی طرح جان لیں, جتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اگر صحیح طریقے سے ان پر عمل کیا جائے, جیسے کہ صحیح عمل کرنے کا حق ہے, تب تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے, اور راضی بندے کی علامتیں ہیں. اور اگر اپنی مرضی سے ان پر عمل کیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی زبانی, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى, اے میرے رب میں نے جلدی کی ہے اس لیے کہ تو راضی ہو جائے, تیری رضا کے لیے میں نے جلدی کی ہے. وعدہ تھا خاص مقرر وقت میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے فلسطین کی طرف, تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے ہم کلام ہونا تھا, تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی. اب بنی اسرائیل تو آ گئے ہیں, اب زندگی کیسے بسر کریں؟ اب یہ خاص انسٹرکشنز ہیں, اب یہ خاص تعلیمات ہیں, تاکہ اب یہ لوگ مومن بن گئے ہیں, ان کو اللہ نے رسول بھی بھیجا, اب رسالت کیا ہے؟ وہ رسالت دینی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وقت مقرر سے پہلے جلدی کی اور پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ تو نے جلدی کیوں کی ہے؟ کہتے ہیں, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى, تیری رضا بندی کے لیے. پیچھے بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ گئی. کیا پھوٹ پڑی؟ سب سے بدترین گناہ میں شرک کر بیٹھے, 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے بنی اسرائیل, اور بچڑے کی عبادت کر لی, سونے سے جو سونا موجود تھا اس کو جلا دیا, پھر اس سے سامری نے کہا کہ اس کو بچڑا بنا لو, پھر اس کی عبادت کی گئی. ہارون علیہ السلام منع فرمایا, بہت کم لوگ ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی, اور اکثر نے شرک کر لیا, شرک ارتکاب کر لیا. اللہ نے فرمایا, دیکھا موسیٰ, تو نے جلد بازی کی ہے اور تیری قوم میں پیچھے فتنہ شروع ہو گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ دیکھ لو, اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہے, اس راہ سے پر راضی ہے جس راہ سے اللہ تعالیٰ نے رضامندی کے بنائے اپنی مرضی کے مطابق, ہماری مرضی کے مطابق نہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل نہ کرے اور خطا ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس خطا کو معاف تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے, لیکن اس وقت قوم میں کیا ہوا, قوم میں پھوٹ پڑ گئی. اپنے مقرر وقت پہ آتے وہ عجیب تو الیک ربی لترضا, اب رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے جلدی کی ہے. اور اس لیے توحید ہے, اپنی مرضی توحید نہیں چلے گی, میرے خود ساختہ راستے سے جو میں توحید سمجھتا ہوں وہ توحید نہیں ہے. توحید وہ ہے جو رب العالمین نے ہمیں سمجھائی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے. صحیح منہج کون سا ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے؟ علماء علی و اصحابی, یہ کہاں سے ملا ہے؟ ہمارا ایجاد کردہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حکمران کو نصیحت کیسے کی جاتی ہے اور امت میں فساد اور ان مصیبتوں سے کس طرح سے نجات دلائی جاتی ہے, مسلمانوں کا خون عزت اور مال کس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے, اپنی عقل سے کام نہیں ہوگا, اپنے بنائے ہوئے طریقے سے نہیں ہوگا, بلکہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہمیں سمجھائے, جو قرآن اور سنت اور صلی اللہ علیہ وسلم منہج کے مطابق. اگر جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں اگر یہ صحیح منہج پر قائم نہیں ہے تو ان سے رب راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. اور آخر میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے راستے کو اختیار کیا ہے, اب تو نصب العین اللہ تعالیٰ کی رضا کو رکھا ہے, وہ قدم اٹھاتے تو اپنی مرضی سے ہیں لیکن رکھتے اپنی مرضی کے اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہیں, جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہیں پہ قدم رکھتے ہیں, ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور سر فہرست ان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء ہیں اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام, المصطفین الاخیار ہیں, اور ان کے بعد ان کے متبعین ان کے صحابہ ہیں. اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو سب سے بہترین اور سب سے عظیم صحابہ سمجھے جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے صحابہ میں سے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب بھی صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے تو یہ خوشخبری بھی ساتھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے. رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, صرف اتنا نہیں ہے, اس سے بڑھ کر دوسری خوشخبری ہے, ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا. سبحان اللہ, صحابہ کرام سے محبت, صحابہ کرام کی توقیر احترام کرنا, صحابہ کرام کی اتباع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی اس لیے ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کوشاں رہے ہیں, جد و جہد کرتے رہے ہیں. سارے زندگی میں ان کے یہی سوچ یہی فکر تھی کہ اپنے رب کو کیسے راضی کرے, دنیا قربان کر دی اپنی اپنے رب کی رضا کے لیے, ہم نے کیا قربان کیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اپنے آپ سے یہ سوال کریں اور آج سے اپنے سمت درست کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ جن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے وہی چیزیں ہمارے زندگی میں آسان فرما دے, اور جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے دور فرما اور پورے امت کو ان سے محفوظ فرما. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.